جس سے آپ جنگ کریں گے اسے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے اسے میں صلح کروں گا۔ یہ انصار مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ دیا تھا جو کہ نبھایا۔ جب چچا عباس کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ لوگ واقعی مخلص ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو تسلی ہوئی۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کے راتوں کو چھپ چھپا کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، گھر بار وطن مال و دولت سب کچھ چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام نہیں۔ لیکن ان لوگوں کے ایمان ایسے ہی تھے، ان کے لیے ہر چیز سیکنڈری تھی، بس ایک چیز کی اہمیت یا وہ تھی ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ سب لوگ چلے گئے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند اور ایسے مسلمان، اور کچھ وہ مسلمان جو مجبور تھے، کمزور تھے، بے بس تھے، ہجرت کرنے کی استطاعت نہیں پاتے تھے، صرف یہ لوگ رہ گئے۔ اب قریش کو بڑی تکلیف تھی، مسلمان تو مدینہ منورہ جا کے ایک ریاست میں آرام سے رہ کے تو پوری پوری طرح ابھریں گے، یہ کیا ہوا، یہ کیسے نکل گئے ہاتھ سے۔ اب دار الندوہ میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا اور اس میں تمام لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے کہا اگر قید کیا تو ان کے ساتھ ہی کسی نہ کسی طرح ان کو چھڑا لیں گے، لہذا بہتر یہ کہ ان کو مار ڈالیں۔ لیکن 12 سرداروں کو اپوائنٹ کیا گیا، اس طرح ہم ماریں کہ اکٹھے ایک ہی گو میں سب وار کریں تاکہ کسی ایک کے اوپر دیت نہ آئے، اور 12 لوگ ہوں گے، 12 کے 12 مل کے دیت دے دیں گے، ورنہ قصاص میں اگر ایک ہوا تو ایک کی جان جائے گی۔ بہت خطرناک منصوبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا آئے تھے کہ ابو بکر آج رات نکلنے کا ارادہ ہے، تیار رہنا، اور ان کا اللہ کے رسول میں نے تو پہلے ہی دو اونٹیاں تیار رکھی ہیں، 3 مہینوں سے انہیں کھلا پلا رہا، مطلب جب آپ کہیں گے میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رسر پہ لٹایا، اور وہ اہل مکہ جو آپ کا خون لینا چاہ رہے تھے، آپ کی جان کے پیاسے تھے، ان کی امانتیں حضرت علی کو دیں کہ علی یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا کے پھر مدینہ منورہ کے ہم سے ملنا۔ اسی لیے تو امین کا لقب ملا تھا ان کو، جان خطرے میں لیکن ان کو فکر یہ کہ امانتیں پہنچ جائیں۔ آپ نکلے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خطرناک ترین یہ رات تھی، ننگی تلواریں لیے لوگ کھڑے ہیں۔ آپ نے ایک مچھی کنکری اور ریت کی ملی اور ان کے سروں کی طرف ڈالی، اور سورہ یاسین کی وہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وہ دیکھ ہی نہیں سک رہے تھے، ان کی آنکھیں اللہ نے پکڑ لیں، آپ ان کے درمیان سے ہو کے نکل گئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کے گھر کی پچھلی کھڑکی سے نکلے اور ایک لمبا چکر کاٹا، یعنی بالکل جس طرف جانا تھا مدینہ منورہ کی طرف، اس سے اپوزٹ ڈائریکشن لی، اور دوسری ڈائریکشن میں بہت دور تک دونوں چلتے رہے تاکہ اگر کوئی تعاقب کرے تو وہ ان کے قدموں کے نشان سے صحیح راستے پہ نہ جائے، اور ان کو ایک دھوکہ دینا مقصود تھا نا کہ آئے تو سمجھے تو کہیں اور گئے ہیں۔ ایک بہت لمبا چکر کاٹ کے اور کئی میل چل کے پیدل دونوں غار ثور تک پہنچے، اور کہا جاتا ہے کہ اکثر پنجوں کے بال چلتے تھے تاکہ فٹ پرنٹس ریت پہ نہ رہے ہیں اور وہ تعاقب کرتے پیچھے تک نہ پہنچے، کہ چلتے چلتے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، اور غار ثور کے پاس پہنچے بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، اور دوڑتے ہوئے اس پہاڑ پہ چڑھے جہاں پہ غار ثور ہے بلندی پہ، ایک کپڑا پھاڑ کے غار کے مختلف سوراخوں کو بند کیا کہ کہیں کوئی زہریلی چیز نہ نکل آئے، اور پھر بیٹھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں۔ آپ نے ان کے زانوں پہ سر مبارک رکھا، یہ دوستی کا حق جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا، صحیح معنوں میں دوست تھے نا، وہ بھی تو اتنے ہی تھکے ہوئے ہوں گے، اتنے ہی خوف زدہ ہوں گے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، آپ سو جائیں، آپ آرام کر لیں، آپ کو کوئی چیز کاٹ نہ لے۔ یہ دوستی کا حق جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں فرمایا تھا کہ مجھ پہ جان اور مال کے لحاظ سے کسی کا احسان باقی نہیں سوائے ابو بکر کے، یعنی ان کے اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کو زندگی میں ادا نہ کر سکا۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز ڈس گئی اندھیرے میں، کہ ایک سوراخ بچ گیا تھا تو انہیں فکر ہوئی کہ یہاں سے کوئی چیز نکل کے آپ کو نہ کاٹ لے. کچھ نہیں رہا تھا بند کرنے کو تو اپنی ایڑی اس کے اوپر رکھ دی تھی, اندر سے کسی چیز نے کاٹا یا پچھو تھا یا سام. اور اتنا زہریلا تھا کہ صرف ان کے آنسو آنکھوں سے نکل پڑے. شور تو نہیں مچایا کہ آپ کی آنکھ نہ کھل جائے, آپ سو رہے تھے. آنسو کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے مبارک پہ گرے تو آنکھ کھلی تو پوچھا ابو بکر کیا ہوا. انہوں نے بتایا کوئی چیز کاٹ لی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک وہاں پہ لگایا تھا اور اس کا اثر ختم ہو گیا. آپ لوگ 3 راتیں اور 3 دن اس خار میں رہے تھے. ایسے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کرتا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت مکہ والوں سے چھپتے چھپاتے بکریاں بظاہر ظاہر کرتے کہ چرانے کے لیے جیسے جنگلوں میں جا رہے, اور گھومتے گھماتے غار تک رات کو آ جاتے, پھر دونوں کو دودھ دیتے اور پھر انہیں نشانے قدم کو مٹاتے مٹاتے واپس مکہ لوٹ جاتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے رات کو آتے چھپ چھپا کے اور مکہ والوں کی تمام سازشیں اور حالات سے ان دونوں کو آگاہ کرتے. مکہ والوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا انعام 100 اونٹ مقرر کیا تھا, اور سارے مکہ والے اسی میں تھے کہ کہیں سے آپ کو ڈھونڈ لائیں اور اتنا بڑا انعام ہے اس کو پالیں. پورا مکہ سرگرم ہو گیا تھا. ایسے میں ایک دن کھوجی کھوج لگاتے لگاتے عین غار ثور کے پاس پہنچتے, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمیں ان کے پیر بھی نظر آ رہے تھے اندر سے بیٹھے ہوئے. کہتے میں گھبرا گیا, اب کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ظنک یا ابو بکر بے اثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر, تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو, یعنی جن کے ساتھ اللہ ہو, ان کو کیا فکر. پھر فرمایا تھا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ یقین محکم, دشمن سر پہ کھڑا ہے. دو نہتے انسان اور پوری مکی ریاست ان کے خلاف ہے, لیکن ایمان کی قوت ہے. فرماتے ان اللہ معنا, فکر کی بات ہی کوئی نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب واقعی کوئی کچھ نہ کر سکا. اسی لیے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ثانی اثنین پڑ گیا, دو میں سے دوسرا. اور پھر وہ آیت بھی ہے نا, اذھما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے تو ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا اب کیا ہوگا, تو اسے کہا لا تحسن ان اللہ معنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رش کرتے تھے, کہتے تھے کاش ابو بکر میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں, وہ غار کی 3 راتیں مجھ سے دے دیں جو اس وقت انہوں نے سپورٹ دی, ہر خطرے کے آگے اپنے آپ کو پیش کیا. وہ اتنی بڑی قربانی تھی, کوئی نہیں پھر دوبارہ وہ دے سکا, وہ مقام و مرتبہ حاصل ہی نہیں کر سکتا. 3 راتیں گزر گئیں, جیسے کہ پہلے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا ہوا تھا. ایک شخص جو کہ مشرک تھا لیکن با اعتماد تھا, عبداللہ بن اریقت ان کا نام تھا, اور وہ راستوں سے بہت واقف تھے, تو 3 دن کے بعد پروگرام کے تحت وہ 2 اونٹ لے آئے اور ان کو ایک بہت ہی غیر مانوس قسم کے راستے سے گھماتے پھراتے لے گئے. پہلے بحیرہ احمر کی طرف گئے, پھر راستہ پلٹ کے دوسری طرف گئے, اور اس طرح بہت پرپیچ اور غیر آباد قسم کے راستوں سے دونوں کو لے کے چل پڑے. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب چلتے رہے حتیٰ کہ سورج پوری طرح سر پہ آ گیا, عین دوپہر ہو گیا, بالکل سنسان, سخت گرمی تھی. ایک چٹان دیکھی, اس کے سایہ تھا تھوڑا سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہاں اپنی پوستین بچھا کے لٹا دیا, اور ادھر ادھر دیکھا تو ایک چرواہا نظر آیا. میں اس کے پاس گیا اور کہا مجھے تھوڑا سا دودھ چاہیے, اس نے اجازت دی. پھر میں نے بکری کے تھن صاف کیا, دودھ نکالا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں پہلے سے ایک چرمی لوٹا یعنی لیدر کا ایک لوٹا سا لے کے چلا ہوا تھا کہ راستے میں آپ کو پانی وغیرہ یا دودھ کی ضرورت ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سو رہے تھے, میں خاموش بیٹھا رہا. جب آپ جاگے میں نے دودھ پہ پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا, یہاں تک کہ آپ نے جی بھر کے پیا اور میرا جی خوش ہو گیا. یعنی آپ سیر ہو رہے ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے, جینوئن لاپ تھا. پھر دونوں چلے. ہوتے ہوتے راستے میں ایک دن سراقہ بن جاشم کو کسی نے مکہ میں کہا کہ کوئی 2 اجنبی سے لوگوں کو میں نے دیکھا تھا بحیرہ احمر کی طرف جا رہے تھے. سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ وہی 2 ہوں گے. میں خاموشی سے اٹھا اور بہت تیز رفتار گھوڑے پہ میں پہنچا, عین میں نے ان کو جا لیا. کہ جب بالکل قریب پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرا کے دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے پڑھتے رہے، سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، تب وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا، تب میں نے آپ کو کہا آپ مجھ سے کچھ قبول کیجیے ہدیہ، مطلب میں ان کے ساتھ ہو گیا، آپ نے فرمایا بس تم اتنا کرو کہ کسی سے ہمارا ذکر نہ کرنا، یعنی اگر کچھ کرنا ہی جاتے ہو تو ہدایت تو میرے واپس کر دیا، کہا کسی سے ذکر نہ کرنا. راستے میں ایک اور شخص جو کہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے پہنچ گیا آپ کے سر تک، ان کا نام بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے تو تھے آپ کو پکڑنے، آپ کو دیکھا دل میں ایسی محبت جاگی، وہیں اسلام قبول کر لیا اپنے 70 ساتھیوں سمیت، اور اپنی پگڑی اتار کے نیزے پہ باندھی اور سفید جھنڈا لہراتے لہراتے آگے آگے بڑھے کہ امن اور صلح کا بادشاہ، انصاف پسند انسان تشریف لا رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے آگے آپ جو اناؤنسمنٹ اپ کرتے جا رہے ہیں آپ کے ساتھی بن کے. راستے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جو کہ شام کی طرف سے آ رہے تھے تجارت کر کے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو سفید لباس تحفے کے طور پر دیا. ہجرت کا سفر اب تکمیل پہ پہنچ رہا تھا، لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور جب انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو آتے دیکھا تو وہ کہتے تھے دور سے وہ لوگ جب آ رہے تھے یوں لگتا تھا گویا زمین پہ چاندنی اتر آئی ہو. بہت خوشی کا دن تھا مسلمانوں کے لیے، فائنلی یہ ہجرت کا سفر تمام ہوا. جس دن آپ تشریف لا رہے تھے سب سے پہلے ایک یہودی نے دیکھا اور زور سے اعلان کیا کہ اے مدینہ والو، وہ آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے ہو. قبا میں چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، مسجد قبا کی بنیاد ڈالی اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. مدینہ والے آنکھوں کا فرش بچھائے آپ کا انتظار کر رہے تھے، روزانہ صبح دور تک لوگ نکل آتے، پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. مدینہ والوں کی خوشی کی انتہا کوئی نہ تھی. قبیلہ بنو نجار کی بچیاں دف بجا بجا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گا گا کے استقبال کر رہی تھیں کہ بدر کی گھاٹیوں سے چودھری کا چاند طلوع ہو گیا اور ہم نے سے جب تک ایک بھی شکر کرنے والا زندہ سچائی شکر ادا کرے گا، یعنی اللہ نے ہمیں ایک پیغمبر کو ریسیو کرنے کا موقع دیا.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. Qala al-badru alayna min thaniyatil wada, wajaba ash-shukru alayna ma da'a lillahi da'a. Rasul Allah, Habib Allah, Nabi شفیع اللہ رسول اللہ حبیب اللہ نبی اللہ شفیع اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أيها المبعوث فينا جئت في الأمر المطاع، جئت شرف المدينة مرحبا يا خير دار. أيها المبعوث فينا جئت في الأمر المطاع، جئت
تشرق المدينة مرحبا يا خير دار
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ ان کے گھر تشریف لائیں، لیکن آپ نے کہا اس اونٹنی کو چھوڑ دو. فائنلی وہ اونٹنی جا کے اس جگہ بیٹھی پہلے جہاں اب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. پھر وہ اٹھی، کچھ قدم اور چلی، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے قریب جا کے بیٹھ گئی. وہ فوراً آگے بڑھے اور آپ کو اپنے گھر لے گئے، اور دو ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما رہے. یہ قبیلہ بنو نجار کو آپ کی میزبانی کا شرف ملا، کیونکہ یہ آپ کے ننیالی رشتے دار ہوئے تھے. اس طرح ہجرت کا سفر پورا ہوا. سوال ہے کہ ابھی بھی حاجرہ ایک لونڈی کی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے بی بی سارہ نے ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ نکلوا دیا تھا. اس کے بارے میں کانفلکٹ ہے. کہا جاتا ہے کہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن انہوں نے بی بی سارہ کی خدمت میں اپنی بیٹی دے دی تھی کہ نبی کی بیوی ہیں اور میری بیٹی کے لیے اعزاز ہے. پھر انہوں نے ان کی شادی کروائی دی تھی ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اور خلق دونوں میں باکمال تھے. جہاں اخلاق بہترین تھا، وہاں اللہ تعالی نے جمال میں بھی آپ کو بہت ہی حسین بنایا تھا. ایک طرف آپ کو بہترین کردار انسان کا دل جیت لیتا، اور دوسری طرف آپ کی شخصیت، آپ کے ظاہری حسن، روپ اور دبدبا ایسا تھا کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی جان نچھاور کرتے تھے. یہ تو اہل مکہ کی بدنصیبی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہ کی. حالانکہ اہل مکہ کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شق القمر کا معجزہ بھی ان کو دکھایا تھا. مکہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی اٹھائی تھی چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، مکہ والوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ کی شخصیت کے تمام اوصاف ان کے سامنے تھے، لیکن ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی۔ اسی طرح طائف جو کہ قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، لیکن جو قریب والے تھے وہ دور ہو گئے، اور مدینہ منورہ جو کہ جغرافیائی طور پہ دور تھا مکہ سے، مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ جس طرح انہوں نے خوشیاں کی، عورتوں نے اور مردوں نے، بچوں نے اور بچیوں نے، کہتے ہیں ایسا استقبال تاریخ میں شاید ہی کسی انسان کا ہوا ہو۔ مرد تمام ہتھیار سجا کے آئے تھے آپ کو ریسیو کرنے، اور یہ کیا تھا، فل پروٹوکول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپشن دیا گیا، اور بچیوں نے دف بجا بجا کے خوشی کا اظہار کیا۔ قبیلہ بنو نجار کی بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کر رہی تھیں، اور آپ ان کے قریب سے گزرے تو وہ بچیاں گا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے ہمسائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے ان بچیوں کے پاس رک گئے، اور آپ نے ان سے خطاب فرمایا اور کہا تم مجھے چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ اسلام سے پہلے عورت کو کبھی کسی بھی دنیا کے خطے پہ حاصل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے خواتین کو عزت، مرتبہ، مقام، حق وراثت، اور بیٹیاں جس معاشرے میں زندہ گاڑی جاتی تھیں ان بچیوں سے اس قدر شفقت اور محبت۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو انسان اسلام لے آیا مہاجرین کے علاوہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی طرح جان چھڑکتے تھے جیسے کہ مہاجرین صحابہ۔ اب وہ آواز جو مکہ میں تنہا بلند ہوئی تھی کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، آج اللہ تعالیٰ نے اس آواز کے ساتھ کئی آوازوں کو ہم نوا کر دیا، اور ایک پوری ٹیم تیار ہو گئی جو کہ اس دور میں، اس زمانے میں بہترین انسان تھے، اور ان کو بہترین انسان بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور مسلسل تزکیہ نفس کی جو کوششیں تھیں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ مہاجرین کا ایک انفلکس تھا، لٹے پٹے لوگ، سب کچھ ان کا مکہ میں رہ گیا تھا، کچھ بھی نہیں لا سکے تھے سوائے اپنی جانوں کے یا گھر والوں کے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے اپنا مال ساتھ لے کے، تو اہل مکہ نے راستہ روک دیا اور کہا کہ تم جب مکہ میں آئے تھے تو تم تو حقیر اور فقیر تھے، اور آج تم اتنا کچھ لے کے جا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں بھی جانے دیں اور ساتھ تمہارا مال بھی تمہیں لے جانے دیں۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا اگر میں اپنا مال تمہیں دے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا، اور خود تہی دامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ماجرا سنایا، آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، یعنی مال و دولت تو دنیا کی زینت ہے، اصل بات تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے خاطر آخرت میں کامیابی کے لیے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا وقت کی اہم ترین ضرورت تھی، اور یہ ایسے خالص اور کھرے قسم کے معاونین ساتھ تھے جن کو ہر چیز جو تھی ہیچ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی قربانیاں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ اپنے بچے کے ہمراہ ہجرت کرنے لگے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ان کے شوہر کو کہ یہ کیا، اب تم ہماری بیٹی کو شہر شہر گھماتے رہو گے؟ پہلے ہجرت حبشہ وہ کر چکے تھے، اب دوبارہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، اور صرف ایک سواری تھی، 400-500 کلومیٹر کی مسافت تھی، صحرا تھا، اور ان کی بیٹی بہت ناز و نعمت تھی، پلی ہوئی تھی۔ تو ان کے گھر والے کہنے لگے ہم نہیں جانے دیں گے اپنی بیٹی کو۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محبت کی قربانی بھی دی اور بیوی اور چھوٹے بچے کو چھوڑ کے چل پڑے۔ ادھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے جب دیکھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والوں نے نہیں جانے دیا، تو وہ بھی ضد میں آگے اور انہوں نے بچہ چھین لیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم اپنا بچہ تمہاری بیٹی کے پاس نہیں رہنے دیں گے. تین فرد تینوں بچھڑ گئے اللہ کے راستے میں, اور ایک سال تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ جا کے روتی تھیں جہاں وہ تینوں بچھڑے تھے. کہ آخر ایک سال بعد ان کے قبیلے کے ایک آدمی کو ترس آیا اور اس نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ کیوں اتنا زیادہ اس بیچاری کو اذیت دیتے, اس کو جانے دو اپنے شوہر کے پاس. اور پھر ان کا بچہ بھی ان کے سسرال والوں نے ان کے حوالے کر دیا. اور وہ اللہ کی بندی ایسی با عزم خاتون تنہا اس چھوٹے بچے کو گود میں لیے اکیلی اونٹ پہ سوار ہو کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑی. راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. وہ اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے دیکھا کہ اکیلی عورت خطرناک راستے کیسے سفر کرے گی ریگستان کا علاقہ, تو انہوں نے کہا چلیے میں آپ کو پہنچاؤں. اور پھر وہ فرماتی تھی کہ عثمان کیا اچھے انسان تھے کہ جہاں کہیں ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی تو وہ ہمیں ایک درخت کی اوٹ میں چھوڑ کے خود ہٹ جاتے تھے تاکہ میں اور میرا بچہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں, پھر وہ آتے تھے اور ہم آگے چل پڑتے تھے. کہ آخر کار خوبا نظر آیا تو انہوں نے کہا وہ دیکھو تمہارا شوہر وہاں ہوگا, اب تم جاؤ. اتنی قربانیاں ہیں اس ہجرت کے پیچھے, محبتوں کے امتحان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مکہ کو چھوڑتے ہوئے, اور آخری نگاہ ڈال کے فرمایا تھا اشک بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہ اے مکہ تو اللہ کی زمین میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے, لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے. بہت مشکل تھا, یہ ہجرت کوئی آسان نہ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ تمام انسانوں کو جو اللہ کے راستے میں آگے کام کریں گے مسلسل آزمائشوں کی بھٹی سے نکال کے ان کو کندن بنا دیا جائے. کوئی آگے فیوچر نہیں تھا ان کے, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ مشکلات ختم ہوں گے اور آگے ایک بہترین مستقبل ہے. لیکن ایک کے بعد ایک آزمائش آتی اور وہ کہتے اللہ ہم حاضر ہیں, یہ بھی چھوڑ دیا, تو یہ چاہتا ہے یہ بھی تیرے راستے میں دے دیا. اور بڑے بڑے امیر جو تاجر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آ گئے تھے ہجرت کر کے, جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بہت امیر تاجر تھے, لیکن سب کچھ چھوڑا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں, نہ گھر ہے نہ بار ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ ان سب لوگوں سمیت اگلے وقت کا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. ٹوٹل انسرٹنٹی. بس انصار کی محبت اور اخلاص اور ان کے اصرار پہ سب آگے. ادھر انصار ایسے بات کے پکے اور وعدے کے سچے کہ جتنا کہا اس سے بڑھ کے کر کے دکھایا. کوئی تاریخ میں ایسی مثال نہیں جیسے قربانی انصار نے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, مہاجرین کا ایک ٹولہ ساتھ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ مہاجرین اور انصار کو جمع کیا, 90 کے قریب لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے مسئلے کو اتنی خوبصورتی اور اتنے حکمت بھرے انداز سے حل کیا کہ شاید کبھی بھی ریفیوجیز کو اس طرح نہ ہینڈل کیا گیا ہو. ایک ایک انصار کو ایک ایک مسلمان مہاجر کا بھائی بنا دیا, اور تاریخ میں یہ مواخات کے نام سے مشہور ہے. مواخات اخوت سے ہے, یعنی محبت. اس بھائی چارے کی بنیاد محبت تھی, اور یہ کہا گیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے, اور موت کی صورت میں اپنے رشتہ داروں کے نسبت یہ وراثت کے حقدار ہوں گے. اور جنگ بدر تک اس حکم پہ عمل ہوا, پھر بعد میں آیت نازل ہو گئی کہ رشتہ دار جو ہیں وہ حقدار ہیں, تو پھر دوبارہ ورثہ اپنے رشتہ دار ہی ہوئے. لیکن یہ جو محبت تھی صحابہ کرام کی, ہم دیکھتے ہیں رشتہ داروں سے پڑھ کے تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا. وہ انصار تھے اور امیر انصار تھے. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ میں ایک مالدار انسان ہوں, میں اپنا سارا مال آدھا کر دیتا ہوں, نصف آپ لے لیجئے نصف میں اپنے پاس رکھتا ہوں. میری دو بیویاں ہیں, آپ دیکھ لیجئے جو آپ کو پسند آئے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اور اس کی عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیجئے، سب کچھ حاضر ہے اللہ کی خاطر۔ اور ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خودداری دیکھیں، کہتے ہیں اللہ تمہارے مال اور اہل میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ انہوں نے بنو قینقاع جو یہودیوں کا بازار تھا اس کا راستہ بتایا، اور شام کو وہ کچھ کام کرنے کے بعد جب لوٹے تو کچھ پنیر اور گھی ان کے ساتھ تھا، یعنی ادھر دینے والے سب کچھ دینے کو تیار ہیں، اور ادھر جو مہاجرین آئے تھے باوجود اس کے کیونکہ بس کچھ نہیں تھا، لیکن ان میں جتنی خودداری تھی ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہم ان پہ بوجھ نہ بنے۔ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا، ہمارے کھجوروں کے باغات ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے باغات کو آپ نصف کر دیجئے، آدھے ہمارے مہاجر بھائی لے لیں اور آدھے پہ ہم گزارا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے مہاجر بھائی ہمارے ساتھ کام کریں اور جو پھل آئے گا وہ ہم آدھا آدھا کر لیں گے۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ انتہائی چھوٹی سی ایک ریاست تھی، موجودہ مدینہ منورہ کا شہر جو ہے اس سے کہیں کم وہ چھوٹی سی ایک اسٹیٹ تھی، کھجوروں کے باغات تھے، کھیت تھے، زراعت تھی، اور بس اس پہ ان کا گزارا ہوتا تھا، کوئی بہت امیر لوگ نہیں تھے وہاں کے، لیکن ان کے دل بہت وسیع تھے۔ اور ادھر مہاجرین کی پوری کوشش تھی کہ ہم انصار پہ بوجھ نہ بنے، دونوں لوگ ایڈجسٹمنٹ کے ایک بہت مشکل فیز سے گزر رہے تھے۔ اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے کھول دینا آسان نہیں، اور ادھر مہاجرین کے لیے کتنا مشکل تھا، آب و ہوا ان کی بدلی، کئی مہاجر جو تھے آ کے مسلمان بیمار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بیمار ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب ہم اپنے باپ کا حال پوچھتے تو شیر کی صورت میں کہتے تھے کہ ہر روز صبح میرے گھر والے میرا حال پوچھتے ہیں، حالانکہ موت انسان کی جوتی کے تسنے کے بھی قریب، یعنی اتنے بیمار تھے کہ ان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل بخار رہتا، اور وہ بہت غمگین آواز میں اشعار پڑھتے تھے کہ کیا میں کبھی دوبارہ مکہ کو دیکھ سکوں گا، کیا میں وہ اسخر کی گھاس سونگ سکوں گا جو وہاں اگتی تھی، ایک بہت خوبصورت گھاس تھی خوشبودار، اور کیا میں وہ فلاں فلاں پہاڑ اور چشموں کو کبھی پھر دیکھ سکوں گا۔ یعنی ایک حسرت تھی، ایک ہوک اٹھتی تھی ان کے دل میں، وطن بھی یاد آتا تھا، آب و ہوا بھی نہیں سوٹ کر رہی تھی۔ ایک مہاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، کھجور کھا کے ہمارے پیٹوں میں آگ لگ گئی ہے، کیونکہ وہ اس کھانے کے بھی عادی نہیں تھے، وہ لوگ دودھ اور اونٹ کا گوشت اور اس قسم کے غذا کے عادی تھے، کیونکہ کھجور تو مدینہ منورہ کی پیداوار تھی اور وہاں کے لوگ اس ڈائٹ کے عادی تھے۔ یعنی ان کی ڈائٹ بدل گئی، ان کی آب و ہوا بدل گئی، ان کی انوائرمنٹ بدل گئی، ان کا سارا سیٹ اپ چینج ہو گیا۔ لیکن ایمان کے راستے میں کسی کے قدم متزلزل نہ ہوئے، اور کئی تو ایسے تھے جن کے کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر بار، نہ بال بچے، نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھے، سارے مسائل کے ساتھ تنہا نمٹ رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک مسئلے کا بہترین حل، اتنا تدبر تھا، اتنی حکمت تھی اور اتنی ہمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مدینہ منورہ میں تین قسم کے اب اقوام سے پڑ رہا تھا۔ ایک تو یہ قوم تھی مخلص مسلمانوں کی، جن میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، وہ پوری کوشش کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹیبل کرنے کی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو کھانا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ جاتا پھر بعد میں وہ اور ان کی زوجہ محترمہ کھایا کرتے تھے۔ اور کچھ صحابی دو تین اور تھے جو تھوڑے امیر تھے، ان کے گھر سے کبھی دودھ آ جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بہت عظیم صحابیہ تھیں، وہ اپنے بیٹے جو 10 سال کے تھے، ان کے شوہر بھی ان کو چھوڑ کے جا چکے تھے، ناراض ہو کے کہ اسلام کیوں نہ آئے، انہوں نے پرواہ نہ کی، اور وہ ایک بیٹا جو اب ان کی بڑھاپے کا سہارا جس نے بننا تھا، اسی انگلی پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، پڑھنا لکھنا جانتا ہے، آپ جو خدمت چاہیں اس سے لے لیں۔ ایز اے سرونٹ آ کے اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ گئے، اور اس کے علاوہ جو تھوڑا بہت دودھ ہوتا بھیڑ بکریوں کا اس کو سنبھال سنبھال کے اس میں سے گھی نکالتی ہیں اور پھر جو تھوڑا سا گھی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتی ہیں. یعنی ان کے دل واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر تھے, جانیں حاضر تھے, مال حاضر تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو بہت استغنا تھا. ایک صحابیہ نے اپنی تھوڑی سی ایک جائیداد آپ کی خدمت میں پیش کی, آپ نے اپنے لیے فقر ہی پسند کیا, آپ نے وہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی. اور خود یہ حال تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ دو دو مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, کچھ ہوتا ہی نہیں تھا کہ کس کے لیے چولہا جلتا کہ پکاتی. اور فرماتی ہم دو کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے, کھجور اور پانی, دو دو مہینے. بعد میں ان کے بھتیجے نے پوچھا کہ خالہ جان آپ لوگ جب مدینہ منورہ آئے تھے تو چراغ کیسے جلاتے تھے؟ کہنے لگی بھتیجے اگر چراغ جلانے کے لیے ہمیں تیل مل جاتا تو ہم چراغ جلانے کی بجائے اسے پی جاتے. یعنی اتنی بھوک ہوتی تھی کہ وہ تیل سے چراغ نہ جلاتے ہم اس کو پی لیتے اپنی بھوک مٹانے کے لیے. تو ایک تو یہ لوگ تھے مہاجرین اور انصار, اور دوسری طرف یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا. یہودیوں کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں موجود تھیں. ان کے علماء کو خوب پتا تھا کہ یہ جو نبی کا ظہور ہوا ہے یہ نبی سچے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو کس نے دیکھا تھا؟ یہودی نے دیکھا تھا نا, اور کہا تھا کہ وہ مدینہ والوں وہ تمہارا نصیب آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہود کو انتہائی تکلیف ہوئی. ایک تو یہ تکلیف تھی, تعصب تھی کہ یہ نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا, اب تک تو تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل سے آ رہے تھے. اور یہود خود آشوریوں اور رومیوں کی وجہ سے ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے وطن چھوڑ کے عرب آ بسے تھے, یہاں کے رہنے والے نہیں تھے, یہ یہاں آ کے آباد ہوئے. اور اگرچہ عربی زبان بھی سیکھ گئے اور ان کے لباس طور طریقے اپنا لیے, لیکن دل میں ہمیشہ عربوں کو بہت حقیر سمجھتے, ان کے اندر نسبی تعصب اور تفاخر حد سے زیادہ تھا, اپنے آپ کو سپیریئر موسٹ سمجھتے اور عربوں کو حقارت سے امیین کہتے تھے, ان پڑھ اجر. ان کے علماء کا حال یہ ہو چکا تھا کہ ان کے لیے دین صرف دولت کمانے کا ذریعہ رہ چکا تھا, یا وہ فالگیری کے لیے استعمال ہوتا, یا لوگوں کو غلط فتوے دے دے کے دولت کمائی جاتی. اور کتاب انہوں نے عوام سے بالکل چھپا لی تھی, کسی کو اجازت نہیں تھی کتاب پڑھنے کی سوائے علماء کے, تاکہ جو وہ کہیں اور جیسا چاہیں ویسا ہی ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لانے کا مطلب کیا تھا یہود کے لیے؟ کہ ان کی تمام جو دینی تحریفیں ہیں, جو اصل دین انہوں نے چھپایا ہوا ہے, تو اللہ کے پیغمبر اس کو کھول دیں گے. ان کی جو اجارہ داری تھی, ان کا جو ایک انفلوئنس تھا معاشرے پہ, وہ ان کے ہاتھ سے چلا جاتا. اور اس کے علاوہ ان کی دنیا کا بھی نقصان ان کو نظر آ رہا تھا. یہودیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا مال اور دولت کی ہوس اور لالچ حد سے زیادہ. یہ لوگ پیسہ کمانے کا ہنر جانتے تھے, بہت زیادہ ہوشیار قوم ہے جہاں تک تجارت کا تعلق ہے. انہوں نے مدینہ منورہ میں تجارت اپنے ہاتھ میں لے لی, مدینہ منورہ کی کھجوروں کو ایکسپورٹ کرتے اور باہر سے غلہ, کپڑا اور شراب وغیرہ امپورٹ کرتے, عربوں کی نسبت دگنا اور تین گنا منافع لگایا کرتے تھے. دوسری طرف یہ لوگ سود پہ پیسہ دیتے تھے, اور عربوں کے ہاں جو مصیبت تھی ایک دوسرے سے مقابلے میں بڑھنے کی کہ ہمارا نام ہو اور شہرت ہو, تو وہ لوگ ان سے ادھار لیتے سود پہ اور خوب خوب فیاضیاں کرتے تاکہ لوگ واہ واہ کریں کہ بہت سخی ہے, مقروض ہو جاتے, سود ادا نہ کر سکتے, مجبوراً اپنی جائیداد, باغات, زمینیں گروی رکھا دیتے یہود کے پاس, اور جب مزید رقم کی ضرورت ہوتی لیتے چلے جاتے. آخر کار وہ وقت آتا کہ ادا نہ کر سکتے نہ قرض اور نہ سود, اور رہن رکھی جائیدادیں یہود قبض کر لیتے. اس طرح یہود آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کے مضافات اور باغات کے مالک بن گئے، جو کہ اصل میں ان مقامی باشندوں کی تھیں وہ جائیدادیں۔ ایک اور جو یہودیوں کی خصلت ہے جس کو آپ قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہ ہے سازشیں کرنا اور لوگوں کو جنگ میں ملوث کر دینا، کیونکہ اس کے دو فائدے ان کو پہنچتے تھے۔ جب لوگ آپس میں لڑیں تو تیسری قوم بڑے آسانی سے اقتدار وہاں پہ حاصل کر لیتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ برٹش راج نے سب کانٹیننٹ پہ کس طرح آ کے حکومت کی تھی، ان کا ایک ہی نعرہ تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو آپس میں لڑائی رکھو تاکہ تم آ کے حکومت کر سکو، اور اگزیکٹلی یہی یہودیوں نے مدینہ منورہ میں کیا ہوا تھا۔ اوس اور خزرج جو وہاں کے مقامی قبیلے تھے، انتہائی خوبصورتی سے ان کے درمیان کسی نہ کسی بات پہ لڑائی شروع کروا دیتے اور وہ جنگ میں ملوث ہو جاتے، اور خود یہ آرام سے ایک طرف بیٹھے رہتے۔ بہت کم انہوں نے جنگوں میں خود حصہ لیا پریکٹیکلی۔ اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا کہ یہ لوگ ہنر مند تھے، دھاتوں کو مولڈ کرنا اور چیزیں بنانے کا فن جانتے تھے، یہ لوگ اسلحہ سازی کرتے تھے، اور جب جنگیں ہوتی تو ان کا اسلحہ خوب خوب بکتا۔ تو ایک طرف سود سے یہ پیسہ کماتے، دوسری طرف ان کی مارکیٹنگ ہوتی، ان کے پروڈکٹس پروموٹ ہوتے، لوگوں کی ضرورت بن جاتے اور وہ ان سے خریدتے تھے ہر قیمت پہ، اور مزید مقروض ہو جاتے تھے۔ اور یہ لوگ سونے کے زیورات بھی بنایا کرتے تھے، گولڈ سمتھس تھے بیسیکلی، یہ لوگ زرگری جانتے تھے۔ اس طرح یہود جو تھے ان کے پاس اوروں کی نسبت دولت زیادہ تھی، پھر اپنے نسب اور نسل پہ بھی ان کو بہت فخر تھا۔ انہوں نے بہت مضبوط قسم کے قلعے اپنے بنائے ہوئے تھے تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، کبھی کوئی ہم پہ آ کے نہ حملہ کر دے، اور دوسروں کو لڑا لڑا کے اپنی آمدنی میں ترقی کرتے رہتے۔ پھر دین کا علم بھی ان کے پاس تھا، اس وجہ سے بھی ان کو ایک فخر تھا اور ایک برتری تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لا رہے تھے خالص اسلام، اور ان کو بھی پتا تھا ان کے بھی دین میں مذہب میں سود حرام تھا، ان کی تو دنیا ہاتھ سے جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ قبول کر لیتے، اور جو ظلم و ستم انہوں نے مچایا ہوا تھا اور لوگوں کے اندر جنگ اور فساد اور سازشیں شروع کر رکھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلح اور امن کے پیامبر تھے، تو پھر ان کی تو ہر طرف سے دنیا ہاتھ سے جاتی تھی۔ لہذا انہوں نے یہی اسٹریٹجی اپنائی کہ اس نبی کو ہی چھٹلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن جب مدینہ منورہ تشریف لائے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود یہودی عالم تھے، ان کے والد بھی یہودی عالم تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص کو، وہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو میں نے کہا سنو کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے لوگو کھانا کھلاؤ، سلام کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، تدخل الجنہ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، اور اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں جو کہ ایک نبی ہی جان سکتا تھا، اس سے ان کو صداقت کا یقین ہوا اور اسلام لے آئے۔ پہلا دن ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی میرے ساتھیوں کو پتہ نہ چلے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ ہماری قوم کیسی ہے۔ اور اتنے میں دیکھا کچھ یہودی آ رہے تھے آپ کو ملنے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چھپ گئے اور کہنے کہ ابھی ان کو میرے بارے میں نہ بتائیے گا۔ جب وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ نے اسلام کی دعوت دی اور پھر کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے تم لوگوں میں، وہ کہنے لگے وہ تو عالم ہے اور عالم کا بیٹا ہے، وہ تو بہت شرف والا معزز انسان اور بہت معزز انسان کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئے تو، کہنے لگے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تین مرتبہ کہنے لگے اللہ اس کو محفوظ رکھے، اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ تب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جو چھپے تھے اچانک باہر آ گئے اور کہنے لگے سنو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے فوراً ریئیکشن دکھایا اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو ہمارا سب سے بدترین انسان ہے، اور سب سے بدترین انسان کا بیٹا ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے ان کو دیکھ لیا؟ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں اپنی بات سے پھر جانے والے. اور اس کا ثبوت ہمیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے بھی ملتا ہے. ان کے والد بھی یہودیوں کے سردار تھے اور چچا بھی بہت معزز انسان تھے یہودیوں میں. وہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو صبح صبح میرا باپ اور چچا دونوں گھر سے نکلے ان کو ملنے، اور مجھ سے دونوں بہت محبت کیا کرتے تھے. جب گھر آتے تھے سب سے پہلے دونوں مجھ سے ملتے تھے، پیار کرتے تھے. کہتے ہیں جب سورج غروب ہوا تو دونوں انتہائی تھکے ہارے ہوئے گھر لوٹے، اور میں آگے بڑھی کہ جیسے ایز یوزول وہ مجھے پیار کریں گے، لیکن انہوں نے میری طرف پہلی بار ہے کہ کوئی توجہ نہ کی اور آپس میں گفتگو کرنے لگے.